سلام عرض کرتا ہوں، پروگرام اخبارات کے جائزے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک اعلان سماعت فرمائیے کہ 16 اکتوبر سے ہماری فریکوینسیز ایشیا سیٹ اور نائل سیٹ پہ اس طرح ہوں گی۔ ایشیا سیٹ S3 105 ڈگری ایسٹ پر، فریکوینسی 12,376 میگا ہرٹس اور 12,348 میگا ہرٹس، اور نائل سیٹ پر 7 ڈگری ویسٹ پر فریکوینسی ہوگی 12,303، سمبل ریٹ 27,500 اور پولیرٹی ہوریزنٹل۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، جہاں پہ آج بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے ایران، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں پر، مگر اس سے پہلے ایک مختصر سبق۔ آج سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار قدس آن لائن کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ اخضر ابراہیمی اتوار کو تہران کا دورہ کریں گے۔ شام میں دہشت گردوں نے ایک بس پر حملہ کر کے 16 افراد کو قتل کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ملالہ یوسفزئی پر حملے کی مذمت کی۔ روزنامہ قدس آن لائن نے اپنی سرخی قومی خود اعتمادی اور انصاف پیش رفت کے دو اہم معیارات ہیں کہ ذیل میں لکھا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے شمال مشرقی صوبے خراسان شمالی کے شہر اسفرائن میں 80,000 لوگوں کے ایک عظیم عوامی اجتماع سے خطاب میں پیش رفت کی راہ پر ملک کو جاری رکھنے کے سلسلے میں قومی خود اعتمادی اور انصاف جیسے دو اہم معیارات کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ایرانی قوم عالمی سطح پر جاری پیکار اور ارادوں کی جنگ میں مشغول ہے، اور اس میدان میں قدرتی اور مسلط کردہ رکاوٹوں کے باوجود اپنے آپ کو کمزور اور ناتواں محسوس نہیں کرتی، بلکہ وہ ترقی کی مزید چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے نہایت پر امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ملت ایران کو پیش رفت سے روکنے کے لیے وسیع پیمانے پر منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ دشمن انقلاب کے آغاز سے لے کر اب تک ناکام رہا ہے، آج بھی اس کے تمام ہیلے ناکام ہو جائیں گے۔ اور اخبار قدس آن لائن نے حزب اللہ کا ڈرون ایران کا دفاع عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
گزشتہ ہفتے جب مقبوضہ فلسطین میں ایک جاسوس ڈرون طیارے کی دراندازی کی خبر سامنے آئی تو بہت سے سیاسی تجزیہ نگار اتنے حیرت زدہ رہ گئے کہ انہوں نے اس خبر کو صحیح ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ تاہم جمعرات کی رات حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول کی تو صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ کو گویا سانپ سونگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی ٹیکنالوجی سے حزب اللہ کے ماہرین نے بغیر پائلٹ کے اس طیارے کو تیار کیا ہے۔ ایوب نامی اس ڈرون نے جس راستے پر پرواز کی اس کے سلسلے میں دو اہم باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس طیارے نے اس علاقے میں پرواز کی جہاں امریکہ، مغربی ملکوں اور اسرائیل کے بیڑے موجود ہیں، اور یہ سب کے سب اسرائیل کے دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے برسوں سے اپنی فضائی حدود میں ایسا سسٹم قائم کر رکھا ہے جو اس کے دعوے کے مطابق کسی بھی اڑنے والی چیز کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اس ڈرون طیارے نے اسرائیل کے اندر تقریباً 100 کلومیٹر تک پرواز کر کے اس کے اس دعوے کی قلعی کھول دی ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ایوب طیارہ برف کی اس پہاڑ کی مانند ہے جس کی ابھی صرف چوٹی دکھائی دی ہے، اور اس کے نیچے جو صلاحیتیں پوشیدہ ہیں انہیں ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ اس طیارے کی ڈیزائننگ اور طیارے کی ٹیکنالوجی اس وقت دنیا کے انگشت شمار ملکوں کے پاس ہی ہے۔ درحقیقت ایران اور حزب اللہ نے حالیہ برسوں میں عملی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب سامراجی ملکوں کی اجارہ داری کا زمانہ لد چکا ہے، اور قائد انقلاب اسلامی کے بقول اب مغرب کو مسلمانوں کے فخر سے سر اٹھانے پر تشویش ہے۔ آج ایران نے اپنی جس طرح کی دفاعی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، خاص طور پر اسرائیل کو جس طرح سے اس کی اوقات دکھا دی ہے، اس کے بعد دشمنوں کو ایران پر حملے کا خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔
یہ تھا روزنامہ قدس آن لائن کا ایک منتخب مقالہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم آپ کو لے چلیں گے دہلی اسٹوڈیو، جہاں سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے ہندوستانی اخبارات کا جائزہ۔ دہلی اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں اطہر سعید، جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہندوستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی اطہر سعید،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید۔ ناظرین، آج کے بیشتر اخبارات نے مرکزی وزیر سلمان خورشید اور ان کی اہلیہ کے ٹرسٹ میں گڑبڑی کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ صحافت نے اس خبر کو سرخی دی ہے۔ مرکزی وزیر قانون کے ستارے گردش میں فرضی لیٹر پر خورشید کے ٹرسٹ نے لیے 68 لاکھ روپے۔ روزنامہ صحافت کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں ناظرین: مرسی حامیوں اور مخالفین میں پرتشدد تصادم، 110 افراد زخمی، مسجد اقصی کی بازیابی امت مسلمہ کا اہم ترین فریضہ، ایرانی سفیر مہدی نبی زادہ۔ ناظرین، روزنامہ صحافت میں ظہیر زیدی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے الیکشن 2014 اور مسلمان۔ مضمون نگاہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کو 5 سال میں ایک مرتبہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جب یہ موقع آتا ہے تو ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں، یہاں تک کہ بی جے پی جیسی مسلم مخالف پارٹی بھی، مسلمانوں کو اپنے حق میں کرنے کے لیے بند الفاظ میں چمچہ گیری پر اتر آتی ہے۔ اس کا ثبوت ابھی یو پی میں ملا، کیونکہ اس مرتبہ اسی کی حکومت بنی جس کو مسلمانوں کی حمایت حاصل ہوئی۔ اس بات کو یو پی کی دونوں سیاسی پارٹیوں کے رہنما مایا اور ملائم نے بھی تسلیم کیا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی طاقت جانتے ہوئے بھی مسلمان اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ یہ سب اختلافات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے فائدے کی بات سوچنا ہے کہ کون سی سیاسی پارٹی ہمیں سیاسی معاشی طور پر مضبوطی دے رہی ہے۔ ہمیں اپنے دماغ کا استعمال کر کے اس کا ساتھ دینا ہے۔ وہیں ہمیں اپنے درمیان سے فرقہ پرستی کو بھی ختم کر کے کثرت میں وحدت کی شمع روشن کرنا چاہیے۔ ناظرین، آئیے اب روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں 2 دھماکوں میں تقریباً 30 افراد ہلاک، ہلاک شدگان میں اکثریت عام شہریوں کی، 34 سے زیادہ دکانیں تباہ، مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ۔ امریکی مسلمانوں نے مسلم مخالف اشتہارات کے جواب میں مسلمانوں کی حمایت کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ آگرہ میں گھر میں آگ لگنے سے 10 افراد زندہ جل گئے۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب میں محمد شمس الدین کا ایک مراسلہ شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے شر پسند عناصر پر لگام کسنے کی ضرورت۔ مراسلہ نگار لکھتے ہیں کہ اقلیتوں کی ترقی اور تحفظ کے لیے نہ جانے کتنے کمیشن بنائے گئے، رنگناتھ مشرا کمیشن، نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز، سچر کمیٹی رپورٹ، نیشنل مائنورٹیز ڈیولپنگ اینڈ فائنانس کارپوریشن وغیرہ۔ کمیشن تو بنتے رہے، مگر ان پر ٹھیک طرح عمل درآمد نہ ہونے کے سبب اقلیتوں پر ظلم میں کوئی خاص کمی نہ آ سکی۔ شر پسند عناصر جب چاہتے ہیں اقلیتوں کو ہراساں کرنے لگتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر ویسے تو پولیس بھی رہتی ہے، مگر وہ بھی شر پسند عناصر کے خلاف کوئی ایکشن لینے سے کتراتی ہے۔ حکومت، خواہ وہ مرکزی ہو یا صوبائی، شر پسند عناصر پر لگام کسنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہے۔ مراسلہ نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ حکومت سے گزارش ہے کہ سچر کمیٹی کی سفارشات کو نافذ کر کے پولیس میں مسلمانوں کی بھرتی کرے، تاکہ ایسے واقعات میں کمی لائی جا سکے۔ اور آئیے ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخیوں پر۔ میرا بیٹا بے قصور، جھوٹے معاملے میں پھنسایا گیا، دلی میں گرفتار سید فیروز کے والدین کا دعویٰ، ججوں کا کام سماج کو مضبوط کرنا ہے، 9 سے 5 کی ڈیوٹی سے آگے بڑھ کر سستا انصاف فراہم کرانا ضروری، چیف جسٹس التمش کبیر۔ افراط زر کی شرح میں کمی کا امکان نہیں، عالمی منڈی میں بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ابھرتی ہوئی معیشتیں متاثر، چدمبرم۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا میں ملک عبدالحفیظ کا ایک مراسلہ شائع ہوا ہے، عنوان ہے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ مراسلہ نگار لکھتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی بھی فرد بشر کو ذرا بھی انکار نہیں۔ دنیا کا ہر جانور، ہر جاندار موت کے آنے کو بالکل یقینی امر سمجھتا ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ کب اور کہاں اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ مراسلہ نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل کامیابی و کامرانی تو آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی زندگی تو چند لمحوں کی ہے، کب فنا ہو جائے کسی کے علم میں نہیں، دنیا کی زندگی چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، دنیا کی زندگی محض کھیل کود کا سامان ہے، ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، اسی میں دین اور دنیا کی بھلائی و سعادت ہے، اسی میں ہر طرح کا خیر پوشیدہ ہے، کاش کہ ہم اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نئی دلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا، اجازت دے، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ اطہر سعید، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ایران سے شائع ہونے والے ایک اخبار پر نظر ڈالیں گے، مگر اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ۔ اس حصے میں نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ مکتب اسلام میں ترقی انصاف کے ساتھ ہے قائد انقلاب اسلامی۔ ایرانی ڈرون نے علاقے میں طاقت کا توازن بگاڑ دیا، امریکی تحقیقاتی ادارے۔ یورپی یونین کو امن کا نوبل انعام دیے جانے پر عالمی سطح پر اعتراضات۔ روزنامہ کیہان میں اپنی سرخی بین الاقوامی سمندروں میں ایران کے بحری بیڑوں کی موجودگی اقتدار کی علامت ہے، ایڈمرل سیاری کے ذیل میں لکھا ہے۔ بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل سیاری نے بین الاقوامی سمندروں میں ایران کے بحری بیڑوں کی موجودگی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے اقتدار کی علامت قرار دیا ہے۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے بین الاقوامی آبی حدود میں ایران کے بحری بیڑوں کی آمد و رفت جاری رہنے پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ آزاد سمندری علاقوں میں ایرانی فوج کے بحری بیڑوں کی موجودگی نے اسلامی نظام کی قوت و اقتدار کا جلوہ ماضی سے زیادہ بہتر طور پر پیش کیا ہے۔ بحریہ کے کمانڈر نے بتایا کہ ایرانی بحریہ کا روانہ کردہ 22واں بحری بیڑا اس وقت جیبوٹی کے ساحل پر اور آبنائے باب المندب میں اپنے مشن پر موجود ہے، اور عنقریب ہی 23واں بحری بیڑا بھی بین الاقوامی سمندر میں روانہ کیا جائے گا۔ روزنامہ کیہان نے حزب اللہ کی جانب سے طاقت کا تاریخی مظاہرہ عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
حزب اللہ نے ٹیکنالوجی کے سلسلے میں اپنی صلاحیتیں دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ شام کے معاملے میں توازن کا سب سے اہم عنصر ہے۔ حزب اللہ عام طور پر جب کسی معاملے میں شامل ہوتا ہے تو پھر اس کی بات آخر بات ہوتی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے جمعرات کی رات اپنے بیان سے سبھی کو چونکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ نے اپنی طاقت اور صلاحیت کے ایک معمولی سے حصے کو عیاں کیا ہے اور بڑے حصے کو ابھی چھپا رکھا ہے۔ حزب اللہ اس سے قبل 33 روزہ جنگ میں بھی اسرائیل کے مرکاوا ٹینکوں اور اس کے جنگی بحری جہازوں کو میزائلوں کے ذریعے تباہ کر کے اپنی صلاحیتوں کے ایک حصے کو اجاگر کر چکا ہے۔ حزب اللہ کی اس کارروائی سے کچھ اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ اول تو یہ کہ الیکٹرانک جنگ میں اسرائیل کی اجارہ داری کے سارے دعوے کھوکھلے ثابت ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حسن نصراللہ نے واضح طور پر کہا کہ یہ طیارہ ایران کی ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا تھا اور اس کا مقصد اسرائیل کے حساس مقامات کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا تھا، اور یہ طیارہ اپنی 3 گھنٹے کی پرواز کے دوران سارے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ تیسرا یہ کہ اس طیارے نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی جانب سے فضائی حدود کی حفاظت کی صلاحیتوں پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ طیارے نے ان ممالک اور اسرائیل کے بیڑوں کے اوپر سے پرواز کی۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اگرچہ حزب اللہ کی کارروائی ترکی مخالف محرکات کے تحت انجام نہیں دی گئی، تاہم اس نے یہ ضرور ثابت کر دیا کہ شام کے خلاف کسی بھی قسم کے فوجی اقدام پر دمشق کے حلیفوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔
آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے تفسیر زہرا آپ کی خدمت میں پیش کریں گی پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی تفسیر زہرا۔ جی
تہران اسٹوڈیو کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام پاکستانی اخبارات کا جائزہ میں اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان تفسیر زہرا۔ پاکستانی اخبارات میں سب سے پہلے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے روزنامہ جنگ کی چند اہم سرخیوں کالم کو۔ وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے پروموشن پالیسی میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ درہ آدم خیل امن لشکر کے دفتر پر خودکش حملہ، 18 افراد جاں بحق۔ ناظرین پاکستان کی آہنی بیٹی ملالہ خان کے متعلق ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، دعائیں رنگ لائیں گی، ملالہ کی حالت میں بہتری، بے ہوشی کی دوا بھی کم کر دی گئی، وینٹیلیٹر ہٹانے کا فیصلہ ڈاکٹرز آج کریں گے۔ ناظرین روزنامہ جنگ میں مقالہ نگار نجم سیٹھی اپنے مقالے میں لکھتے ہیں، اور مقالے کا عنوان ہے جے ملالہ۔ نجم سیٹھی لکھتے ہیں کہ جب 14 سالہ سواتی لڑکی ملالہ یوسفزئی کو سر میں گولی لگنے کے بعد ہسپتال لے جایا گیا تو تحریک طالبان کے ترجمان نے بڑے فخر سے اعلان کیا کہ یہ حملہ انہوں نے کیا ہے۔ اگلے روز ڈاکٹرز نے اعلان کیا کہ وہ معصوم بچی معجزانہ طور پر بچ گئی ہے، اور دنیا بھر کے میڈیا نے اس خبر کو جگہ دی، اور اس کے فوراً بعد تحریک طالبان کی طرف سے ایک اور بیان سامنے آیا کہ اگر وہ بچ گئی ہے تو ہم دوبارہ اسے نشانہ بنائیں گے، کیونکہ وہ سیکولر خیالات رکھتی ہے اور انتشار پھیلا رہی ہے۔ نجم سیٹھی لکھتے ہیں کہ ملالہ کا جرم یہ تھا کہ وہ طالبان کے نظریات کی مزاحمت کرتے ہوئے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد کر رہی تھی اور بی بی سی کے لیے ڈائری بھی لکھ رہی تھی۔ یقیناً ملالہ کا عالمی میڈیا کے ساتھ رابطہ اور اس کی پر اعتماد آنکھوں کی چمک اندھیرے کی قوتوں کے لیے خطرہ بھی تھی۔ اور آخر میں مقالہ نگار نجم سیٹھی یہ لکھتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملالہ اس حملے سے بچ گئی ہے اور اب وہ روبہ صحت ہے، تاہم وہ دوبارہ اسکول جا سکے گی یا نہیں یہ کہنا مشکل ہے۔ اور کیا پاکستان کی دیگر بچیاں محفوظ ہیں؟ آئیے ناظرین اب روزنامہ پاکستان کی چند اہم سرخیوں کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بھارت پاکستان کو متنازع گنگا بجلی گھر کا معائنہ کروائے عالمی ثالثی عدالت۔ نگران حکومت غیر سیاسی ہوگی، صدر آصف علی زرداری۔ ایف بی آر میں بڑے پیمانے پر تبادلے اور تقرریوں کا نوٹیفیکیشن جاری، گریڈ 19 کے 7 اور گریڈ 20 کے 3 افسران کو تبدیل کر دیا گیا۔ ناظرین روزنامہ پاکستان میں احمد بلور لاکھوں میں ایک کے نام سے ایک مقالہ شائع ہوا ہے۔ مقالہ نگار اعجاز احمد لکھتے ہیں، غلام احمد بلور کہتے ہیں پھانسی قبول ہے، بیان نہیں بدل سکتا، مخالفت کرنے والے ایمان کی فکر کریں، آئندہ کسی ملون نے گستاخی کی تو اس کا سر لانے والے کو انعام دوں گا۔ دنیا بھر کے مسلمان فون پر مبارکباد دے رہے ہیں لیکن افسوس کہ پارٹی مخالف ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے وفاقی وزیر برائے ریلوے غلام احمد بلور کی طرف سے گستاخ فلم ساز کو قتل کرنے والے کے لیے $1,00,000 کا انعام مقرر کیا تھا، اور اس اعلان کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ غلام احمد بلور پوری قوم سے معافی مانگ کر اپنے الفاظ واپس لیں یا اپنی وزارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کریں۔ آخر میں مقالہ نگار اعجاز احمد لکھتے ہیں، مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ روایتی مسلمان بننے کی بجائے اسلام کی اصل روح کو سمجھ لیں، اور امریکہ اور یہود و نہود اور قادیانیوں کو یہ بتا دیں کہ اسلام اللہ کا اصلی اور حقیقی دین ہے۔ ناظرین اب ایک نظر ڈالیں گے روزنامہ اوصاف کی چند اہم سرخیوں کالم پر۔ امریکہ نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ چھیڑ رکھی ہے، الزواہری۔ پنجاب حکومت کھیلوں میں نابینا اور خصوصی بچوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہی ہے کمشنر راولپنڈی۔ راول ٹاؤن غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، عمارات مسمار اور سیل کر دی گئی۔ ناظرین، روزنامہ اور صاف میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے اجتماعی دانش کی فتح۔ مقالہ نگار محمد فاروق صدیقی لکھتے ہیں، 10 اکتوبر سوموار کا دن اس اعتبار سے اہل وطن کے لیے مبارک اور نیک فال ثابت ہوا کہ اس روز سپریم کورٹ نے حکومت پاکستان کی جانب سے سوئس حکام کو منی لانڈرنگ کے مقدمات دوبارہ کھولنے کے لیے مجوزہ خط کے مسودے کی منظوری دی اور 4 ہفتے میں سوئس اٹارنی جنرل کو خط پہنچانے کا پروسیس مکمل کر کے وصولی کا مسودہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی۔ تاہم وزیر اعظم کو توہین عدالت میں جاری شوکاز نوٹس واپس لینے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے حکومت کی جانب سے زور نہ دینے پر دائر نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی۔ حکومت اور عدلیہ کے درمیان 3.5 سال سے جاری تنازع اس وقت بغیر خوبی انجام کو پہنچا جب وزیر قانون فاروق نائک کی جانب سے پیش کیے جانے والے مسودے پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ باقی پروسیس مکمل کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے اور یہ فیصلہ ہماری اجتماعی دانش کی جیت ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان تفسیر زہرہ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ تفسیر زہرہ۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں حسب معمول ملاحظہ فرمائیں گے چند کارٹون۔ ناظرین، جو فریکوینسیز ہم لوگوں کی 16 اکتوبر سے تبدیل ہوں گی، اس کو ملاحظہ فرمانے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، یعنی urdu.sehar.tv.ir۔ اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید حسن زیدی اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔